الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعات میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ امت میں ظنی مسائل کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، ایک سے زائد اوپینینس پائے جاتے ہیں، وہ اختلافات امت میں پھوٹ ڈالنا نہیں سمجھا جاتا، چونکہ وہ علم کی بنیاد پر ہیں اور وہ دلائل کے اندر جن سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں ان دلائل میں ایک سے زیادہ اوپینینس کی گنجائش ہے، اسی لیے وہ اختلاف نکلا ہے. تو چونکہ وہ صحیح بنیادوں پر ہے اس واسطے اس کی گنجائش ہے اور وہ قابل ملامت چیز نہیں ہے، وہ برا سمجھنے والی چیز نہیں ہے. البتہ عقائد کے اندر اہل سنت کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹنا یہ گمراہی ہے. اگر کوئی اس راستے سے ہٹ کر کوئی نئی بات، کسی نئے نظریے کو اپنا نظریہ اور عقیدہ اور اسلامی عقائد کا حصہ سمجھے گا تو اس کا گمراہ ہونا، اس کا برا ہونا ذکر کیا جائے گا، اور یہ ذکر کرنا بھی، برائی کو برا بیان کرنا بھی، برائی کے برے ہونے کو بولنا بھی، یہ اختلاف یعنی امت میں پھوٹ ڈالنے، تفریقے میں نہیں شمار کیا جائے گا. تفریقے کا ذمہ دار وہ بندہ ہوگا جو بندہ الگ راستہ اپنا رہا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے، اس کو بولا جائے گا کہ آپ سیدھے راستے پر آؤ. ہر ایک کو نہیں سمجھا جائے گا کہ دونوں مل کے ساتھ مل کے کام کرو، نہیں، باطل اور حق جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کو الگ کیا جائے گا. تو عقائد اور مسائل کا فرق بیان کیا گیا تھا. اس ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ کچھ مسائل مسئلہ ہونے کے باوجود ایسے ہیں کہ وہ اہل سنت کی پہچان بن گئے ہیں، شعار بن گئے ہیں، اور ان کے عقائد کا گویا کہ حصہ بن گئے ہیں. اسی میں سے ایک مسئلہ ہے مسح علی الخفین والا مسئلہ، کہ وضو کے اندر سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو فرض فرمایا ہے. نمبر ایک، چہرے کا دھونا. نمبر دو، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا دونوں ہاتھوں کا. اور نمبر تین، پیروں کا ٹخنوں تک دھونا. اور نمبر چار، سر کا مسح کرنا. یہ چیزیں فرض کی گئی ہیں وضو کے اندر. پیر کے دھونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ پیروں کو دھونا ضروری ہے. اس میں ایک شریعت نے رخصت دی ہے، اس میں ایک سہولت دی ہے امت کو. وہ سہولت ہے کہ پیر میں اگر ساکس پہنے ہوئے ہیں، لیدر ساکس وغیرہ، تو ان لیدر ساکس کو کے اوپر اگر وضو کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو اتار کے پھر سے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاک حالت میں ان کو پہنا ہوا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ لیدر ساکس پہنے گئے ہیں، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آنے پہ صرف اس کو وائپ کر لینا کافی ہو جائے گا. یہ مسح علی الخفین والا مسئلہ کہلاتا ہے. شیعہ حضرات اس بارے میں مسح علی الخفین کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں مجبوری کی صورت میں جان کا خطرہ ہے یا ان کے جو عقائد ہیں تقیہ وغیرہ کے، ان صورتوں میں مسح علی الخفین کی اجازت ہے، عام حالات میں مسح مشروع نہیں ہے. کہتے ہیں دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات. تو پھر اہل سنت والجماعت نے دیکھا کہ بھئی یہ مسئلہ ثابت کیسے ہے. پیر دھونے کا مسئلہ تو قرآن میں آ گیا، اب یہ وائپ کرنے والا جو مسئلہ ہے لیدر ساکس کو، یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے دیکھا تو روایتوں کے اندر تقریباً 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. ظاہر سی بات ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا ثابت ہے اور ایک آدھ شخص اس کو نہیں بیان کر رہا، دو تین راوی اس کو نہیں بیان کر رہے، بلکہ اتنے زیادہ صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت پکی اور اتھنٹک بات ہے. اس کو اصطلاح کے اندر اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. متواتر حدیثیں جو ہم تک آئی ہیں پہنچی ہیں وہ سند کے سلسلے کے ساتھ پہنچی ہیں. سند یعنی وہ اس کو نیریٹ کرنے والے, روایت کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ سند کا پارٹ ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے وہ جتنے واسطے بڑھتے جاتے ہیں اور حدیث کو یاد رکھنے کے حوالے سے, عام زندگی میں دین کا پابند ہونے کے حوالے سے وہ کتنے پابند تھے اور کتنے نہیں, یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ حدیث کتنی اتھینٹک ہے. اس میں روایت کرنے والوں کی تعداد کتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا زیادہ اس کا رسک بڑھتا جاتا ہے صحیح ہونے کا, اور جو لوگ جو روایت کرنے والے ہیں اگر وہ کم ہیں تو وہ رسک کم ہوتا جاتا ہے, وہ صحت اور یقین سے قریب تر ہوتی جاتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ان راویوں کا اپنی ذاتی زندگی میں, نجی زندگی میں, ایسا نہیں ہے خالی علم کے حوالے سے نہیں, ذاتی زندگی میں وہ کتنے نیک تھے, صحیح العقیدہ تھے یا نہیں تھے, اعمال کے فرائض وغیرہ کے پابند تھے یا نہیں تھے, سچ بولنے کے عادی تھے یا نہیں تھے, زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کیا, یہ ساری چیزیں. دوسرے اور گناہوں میں خدا نخواستہ مبتلا تو نہیں تھے, اور حدیثوں کے کا علم وہ آگے پہنچا رہے ہیں, تو حدیثیں یاد رکھنے کا ملکہ کتنا تھا ان میں, یہ قوت حافظہ کتنی اسٹرانگ تھی ان کی, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ پھر چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیث کتنی مضبوط ہے, اتھنٹک ہے اور کتنی نہیں. اس اعتبار سے حدیث کی کئی قسمیں بنتی ہیں, اس میں سے ایک قسم ہے حدیث متواتر. حدیث متواتر مطلب اتنے زیادہ لوگ روایت کریں اس حدیث کو کہ اتنے زیادہ لوگ مل کر دانستہ طور پہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ چلو مل کے ایک بات بنا لیتے ہیں اور آگے تک پہنچا دیتے ہیں, جان بوجھ کے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. 80 صحابہ, ایک تو صحابی, دوسرے ایک نہیں 80, پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں یا ان کو غلطی کیسے ہو سکتی ہے, اتنے لوگوں کو ایک ساتھ غلطی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا جب کوئی روایت اتنے لوگوں سے آگے پہنچتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے تو وہ روایت متواتر کہلاتی ہے, اور وہ متواتر روایت قطعی ہوتی ہے, بہت زیادہ اتھنٹک ہوتی ہے, وہ اتنی ہی اتھنٹک ہوتی ہے جتنی کہ قرآن کی آیت اتھنٹک ہے, جتنی کہ قرآن کی آیت اتھنٹک ہے وہ اتنی ہی اتھنٹک ہوتی ہے. لہذا اب قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے پیر کے دھونے کا, اگر اس کو اس کے خلاف جو رخصت حاصل ہے پیر پر ساکس پر مسح کرنے کا, وہ بھی اتھنٹک ذرائع سے ثابت ہو تو اس کو مان لیا جائے گا. اب یہاں پر دیکھا گیا تو ایسے ہی ہے کہ تقریباً 80 صحابہ کرام سے مسح کا مسئلہ ثابت ہے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے. لہذا اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے ہیں. بات یہاں سے نکلی تھی کہ مسح کا تعلق عمل سے ہے, لیکن یہ جس روایت جس حدیث کی جس قسم کے تھرو ہم تک پہنچی ہے وہ حدیث متواتر ہے, اور اس کی وجہ سے اہل سنت کا یہ موقف ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں, تو پھر یہ ان کی پہچان بن گئی, کیونکہ یہ شیعوں کے اگینسٹ ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں مسح الخفین جائز نہیں ہے, کہتے ہیں پیر کا دھونا ہی ضروری ہے. شریعت جب رخصت دیتی ہے تو رخصت کے اندر بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, جب کوئی سہولت دیتی ہے تو سہولتیں بھی وہ مشروط ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اگر اس کو پورا کیا جائے گا تو ہی سہولت ملتی ہے ورنہ نہیں. ایسے تیمم کا مسئلہ ہے, اگر پانی نہ ملے تو اجازت دی گئی ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں, لیکن تیمم کے واسطے حکم لگا دیا گیا کہ بھائی جس مٹی پہ آپ مسح کریں گے ہاتھ مار کر کے وہ تیمم کریں گے, اس مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے, تو مٹی کی سے تیمم کی اجازت دے دیے لہٰذا ناپاک سے بھی تیمم جائز ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی کنڈیشن لگا دی گئی ہے. شریعت کی جتنی دوسری رخصتیں ہیں ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ کنڈیشن ضرور ہیں, ریکوائر ہیں کچھ چیزیں. اس میں سے اب جیسے کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. اب بیٹھ کر پڑھنے کی وجہ سے چونکہ وہ کھڑا ہونے کی اس کو معافی مل گئی ہے, لہذا رکو سجدے کی بھی معافی مل گئی, ایسا نہیں ہوگا. جب بیٹھے گا تو بیٹھ کر ہی رکو سجدے جیسے کر سکتا ہے وہ پورا ادا کرے گا, یہ اس کے لیے شرط ہوگا. اب اگر کوئی بندہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے اور اشارے سے نماز پڑھے. ارے بھائی میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, اشارے سے پڑھنا اور نہیں پڑھنا میرے حق میں برابر ہے, لہٰذا نماز معاف ہو گئی, ایسا نہیں ہے. تو جہاں پر رخصتیں دی جاتی ہیں وہاں پر کچھ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اور وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. مسح علی الخفین کے مسئلے کے اندر بھی کنڈیشنز ہیں. اب یہاں ہمارے ضرورت کے لحاظ سے, ایک تو اختلافی مسائل کے لحاظ سے بھی یہ مسئلہ اس وقت کی بیان کرنے کی مناسبت ہے, اور دوسرے یہ کہ سردی کا موسم آ رہا ہے تو لوگ لیدر ساکس بھی یوز کرتے ہیں, دوسرے ساکس بھی یوز کرتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر مسح کرتے ہیں اور پھر اپنی نمازیں پڑھتے ہیں.
تو دوسرے جو ساکس ہیں لیدر ساکس کے علاوہ ان پر وضو کرنے کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایک وقت کی ہر سال ضرورت پیش آتی ہے تو مذاکرہ ہونے سے فائدہ ہو جاتا ہے، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیدر ساکس کے بارے میں تو اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ، سب کے سب، اور اہل ظواہر، ظاہریہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ لیدر ساکس پر مسح ہو جاتا ہے اگر کسی نے پاک حالت میں ان کو پہنا ہے، وضو کر کے پہنا ہے، تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آئے گی تو ان کو اتار کر وضو، پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بغیر دھوئی ہی ان کو پہنے پہنے ان کو وائپ کر لیا جائے گا، تو پیروں کا ایسا سمجھا جائے گا جیسے اس نے پیر دھو لیے ہیں، اور اس کا وضو کمپلیٹ سمجھا جائے گا، اور اس وضو سے نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، امامت بھی درست ہو جائے گی، جو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن جو ساکس لیدر کے نہیں ہیں اس کے بارے میں اصولی طور پہ یہ بات ہے کہ جو باریک قسم کے یا کاٹن کے ساکس ہوتے ہیں ان پر امت میں اہل سنت کے مکاتب فکر میں سے، چاروں مکاتب فکر میں سے کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ جو کاٹن کے ساکس ہوتے ہیں، اونی ہو گئے، اتنی ہو گئے، دوسرے اور ہو گئے، جو نارمل والے ہوتے ہیں ان پر، اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر کسی لیدر ساکس کے علاوہ والے ساکس میں، نارمل ساکس میں پائے جاتے ہیں، تو جب وہ شرائط پائے جائیں گے پھر آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ وضو ویلڈ سمجھا جائے گا، مسح ویلڈ سمجھا جائے گا، نماز اس سے ہو پائے گی، ورنہ وضو انکمپلیٹ رہے گا، نہ نمازیں ہوں گی، نہ امامت درست ہوگی، نہ پیچھے پڑھنے والوں کی نمازیں صحیح ہوں گی۔ یہ علماء کرام یعنی تمام مکاتب فکر کے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، سب کے پاس یہ مسئلہ ہے، لیدر ساکس کے علاوہ جو ساکس ہوں گے وہ کنڈیشنز کے ساتھ میں ان پہ مسح ویلڈ ہوگا ورنہ نہیں۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ دبیز ہوں، موٹے ہوں وہ، کہ پیر کی جو رنگت ہے یا پیر کا جو اسکن ہے وہ نظر نہ آتی ہو۔ نمبر دو، پانی اگر آپ ڈالتے ہیں اس کے اوپر سے تو وہ اندر نہ پہنچتا ہو۔ نمبر تین، بہت زیادہ وہ ڈھیلے نہ ہوں کہ آدمی اس کو پہننا چاہے اور وہ نیچے نیچے گر رہے ہیں، اس کو پہن کے چلنا چاہتا ہے ایڈی اس کی طرف سے نکل جا رہی ہے باہر سے، تو وہ ڈھیلے نہ ہو۔ اس قسم کے تین الگ الگ مکاتب فکر کے پاس کئی ساری شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ اب یہاں پر آ کر ایک سوال ہوتا ہے کہ اہل ظاہر حضرات، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیدر ساکس پہ مسح کرنا جیسے ثابت ہے، ایسے ہی جوربین پہ مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ جورب جو لیدر ساکس نہیں، غیر چرمی موزہ، ان پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ جب خفین پر مسح کرنا ثابت ہے تو آپ نے مان لیا ہے، جوربین پر بھی مان لینا چاہیے اور بغیر کسی کنڈیشن کے ماننا چاہیے، اور کاٹن والے ساکس پر بھی اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ یوں کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ان حضرات سے۔ وہ غلط فہمی کیا ہوئی اور اہل سنت یہ کنڈیشنز کیوں لگاتے ہیں؟ بظاہر دیکھیں تو حدیثوں میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، قرآن شریف میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، تو پھر یہ علماء کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا، قرآن کریم سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اگر اس کو چینج کرنا ہے، چینج کرنے سے مراد کرنے کے لیے نہیں، دوسری کوئی دلیل سے وہ حکم چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس دلیل کا ایسا ہونا ضروری ہے جو قرآن کے ہم پلہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بل اگر کابینہ منظور کرتی ہے تو اس کو کینسل کرنے کے واسطے صرف ایک آدمی کافی نہیں ہوگا، پھر اس کو کینسل کرنے کے واسطے کابینہ ہی ہوگی۔ تو جو دلیل جس درجے کی ہوگی اس کے اگینسٹ کوئی حکم آئے گا تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے بھی اس دلیل کا اس درجے کا ہونا ضروری ہے، اتنا اتھنٹک ہونا ضروری ہے۔ اب جیسا ذکر کیا گیا، قرآن کی آیت کے اندر پیروں کے دھونے کا ذکر آیا تو یہ پیروں کے دھونے کا حکم قطعی ہو گیا، اتھنٹک ہو گیا۔ خفین، لیدر ساکس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنے کا ثبوت آیا، وہ بھی اتھنٹک ہوا حدیث میں آنے کی وجہ سے۔ لیکن صرف حدیث میں آ جانے کی وجہ سے اتھنٹک نہیں ہوا وہ، بلکہ اس حدیث کی کیٹیگری وہ ہے جو متواتر کہلاتی ہے، جو اتھنٹک ہوتی ہے اور قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ حدیث متواتر حکم کے ثابت کرنے میں قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے، وہ اس کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے قرآن سے حکم ثابت ہوتا ہے اور ماننا ضروری ہوتا ہے، حدیث متواتر سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے اور اس حکم کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اب اہم سوال آ گیا کہ پھر یہ جوربین پر، یعنی جو لیدر ساکس نہیں ہیں ان کے لیے جو کنڈیشنز علماء لگاتے ہیں، وہ کہاں سے نکالے گئے ہیں، وہ کیوں لگائے؟ اس کے لیے یہ پوائنٹ ابھی سمجھایا گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو لیدر ساکس نہیں ہیں ان پر مسح کرنے کی روایت حدیثوں کی کتاب میں پائی جاتی ہے، اس سے انکار نہیں، پائی جاتی ہے۔ دو روایتیں، ایک خفین پر مسح کرنے کی روایت، دوسرے جوربین پر مسح کرنے کی روایت۔ خفین لیدر ساکس ہے، اور یہ جو لیدر ساکس نہیں ہے نارمل والے، لیدر ساکس والی روایت وہ متواتر ہے، جوربین والی روایت متواتر نہیں ہے، جوربین والی روایت متواتر نہیں ہے۔ جو لیدر ساکس نہیں ہے ان پہ مسح کرنے کی جو روایت ہے وہ متواتر نہیں ہے۔ اگر ہم جوربین والی روایت کو بھی مان لیں اور اس کے مطابق حکم دے دیں کہ ہاں بغیر کسی کنڈیشن کے نارمل ساکس کے اوپر بھی آپ وضو مسح کر سکتے ہیں اور وضو ویلڈ ہو جائے گا، تو اب دیکھیں اس کا کمپیریزم کس سے ہوگا؟ قرآن کی آیت سے ہوگا۔ اس روایت کا جو مقابلہ ہوگا وہ قرآن کی آیت سے ہوگا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ پیر دھونا چاہیے، جوربین والی کہتی ہے کہ نہیں جوربین پہ بھی مسح ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ جوربین والی روایت قرآن کے ہم پلہ ہے یا نہیں ہے، رخصت کے حاصل ہونے میں، حکم کے ثابت کرنے میں، وہ تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر علماء نے یہ قید لگائی ہے کہ چونکہ خفین پر مسح کی اجازت ہے لیدر ساکس پر، تو جو دوسرے ساکس ہوں گے وہ اگر لیدر ساکس کے ہم پلہ ہوں گے تو پھر اس میں مسح جائز ہے۔ یہ جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں یہ اس لیے لگائی گئی ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے خفین پر، تو جو لیدر ساکس نہیں ہوں گے ان میں بھی وہ کوالٹیز اگر پائی جاتی ہیں جو لیدر ساکس کی ہیں، جس کو پہن کے 3.5 میل تک چلنے کی گنجائش رہنا، مثال کے طور پر اس کو پہن کے آپ چلیں تو وہ پھٹے، پیدل چل کے، جوتے میں نہیں بلکہ پیدل، اگر آپ صرف ساکس پہن کے چلیں تو وہ 3.5 میل تک آپ اس کو چل پائیں اور وہ پھٹے نہیں، تو وہ ایسے ہیں کہ اس کو پہن کر کے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے دبیز ہوں کہ آپ اس پر سے پانی ڈالیں تو اندر پانی نہ پہنچتا ہو، اندر کی اسکن اس میں سے نظر نہ آتی ہو، بہت زیادہ لوز وہ نہ ہو۔ اچھا، لوز ہونے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ ربر کی وجہ سے، اس میں جو لاسٹک ہوتی ہے اس لاسٹک کی وجہ سے وہ پیر کو تھامے رہنا مراد نہیں ہے۔ ہمارے جو ساکس پائے جاتے ہیں نا، ان ساکس کے اندر لاسٹک ہوتا ہے، یعنی ایک ربر ہوتا ہے جو اس کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ تو جوربین کے اندر علماء اکرام ایک شرط لگاتے ہیں، وہ کنڈیشن یہ ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کھڑا رہنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ جو لیدر ساکس نہیں ہے اس پہ مسح کے ویلڈ ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ میں کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، خود سے گر نہ جاتا ہو نیچے کی طرف ایسے۔ یہ جو شرط لگائی جاتی ہے اس میں کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ لاسٹک کی وجہ سے پیروں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس نے تو اپنے آپ میں نہیں گر رہا، لہٰذا جائز ہے، ویسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مثال کے طور پہ پیر میں سے اتار کر سائڈ میں رکھتے ہیں تو بھی وہ نیچے نہ گرنے والا ہو، یہ مطلب ہوا اس کا۔ جو لاسٹک والے ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے نارمل والے ہوتے ہیں، اس کو آپ پیر میں سے اتار کر اگر کھڑے ایسے جوتوں کی طرح رکھنا چاہیں، بوٹ کی طرح رکھنا چاہیں، وہ تو ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ تو گر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کنڈیشن تھوڑی سمجھنے والی تھی تو اس کو ذکر کر دیا گیا۔ تو بات کا خلاصہ یہ نکلا، علماء کرام نے یہ جو قیدیں لگائی ہیں یہ کیوں لگائی ہیں؟ تاکہ جو لیدر ساکس نہیں ہے وہ بھی لیدر ساکس کی کوالٹی کا سمجھا جائے اور پھر اس پہ مسح کی اجازت ہو سکے۔ تو ان لوگوں نے، امت پر علماء نے احسان کیا، سہولت کی ہے، ان کو مشکل میں نہیں ڈالا ہے۔ مان لیجئے اگر علماء اجازت دے دیتے اور اپنی طرف سے اجازت دے دیتے اور ایسی روایت کو قرآن کے ہم پلہ بنا دیتے جو قرآن کے ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے اس کے پاور کے اندر اتھنٹک ہونے میں، تو پھر یہ تو قرآن پہ زیادتی ہو جاتی کہ آپ اس کا حکم چھوڑ رہے ہیں ایک اس سے کم درجہ حدیث کی بنیاد پہ، اور پھر قرآن کا حکم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا اور اس کی وجہ سے وضو ہو نہیں سکتا۔ اب بندہ اگر وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد مسح بھی کرے گا، مسح ویلڈ نہیں ہے، مسح ویلڈ نہیں ہو تو وضو کا حکم، پیر کے دھونے کا حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ جس نے مسح ویلڈ نہیں ہوا، اس نے پیر کو دھویا نہیں، تو گویا پیر کے دھونے کا جو چوتھا فرض تھا وضو کا وہ پورا نہیں ہوا، وہ پورا نہیں ہوا تو وضو ویلڈ نہیں ہوا۔ اب آگے نہ قرآن کا چھونا جائز ہوتا ہے، نہ جنوبی اپنی ناپاکی سے پاک ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت جو جس کو غسل کی حاجت ہو وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس وضو کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اس سے کوئی امامت کروا سکتا ہے، اور اگر کوئی امامت کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نمازیں بھی درست نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بہت ساری اب جابوں پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہیں، یہ ہمارے لیے پیر دھونا مشکل ہے، ٹھیک ہے، سہولت ہے، لیدر ساکس یوز کر لیجیے، نمبر ایک، ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا، لیدر ساکس ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں تو ہم دوسرے یوز کر سکتے ہیں، بے شک وضو ساکس وغیرہ ملتے ہیں جو بازار کے اندر، اس کو آپ لے کر کے یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کنڈیشنز پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں یہ آپ چیک کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے چیک کرنے کا موقع ہوا تھا تو اس وقت میں اس پہ اطمینان نہیں ہوا تھا, اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوا تھا کہ اس پہ اجازت دینا چاہیے یا نہیں, کیونکہ وضو کا عبادت کا مسئلہ ہے, ایک فرض کا مسئلہ ہے. تو اگر جب تک اطمینان نہیں ہوا صرف سہولت کی بنیاد پہ حکم دے دینا کہ فتویٰ دے دینا کہ ہاں بھائی اس کی اجازت ہے, یہ درست نہیں دکھا, تو پھر اس وقت تک تو اجازت نہیں دی گئی تھی. اب اگر مارکیٹ میں ایسے کوئی ساکس آ جاتے ہیں جس میں یہ کنڈیشنز پائے جائیں جس کو جو بارہا ابھی ذکر کیے گئے ہیں, سب سے مین اس میں یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو پہن کے 3-4 مائل 3.5 مائل چل سکتا ہے صرف وہ پہن کے, تو وہ پھٹنے والے نہ ہوں, تو ایسے ساکس کے اوپر مساح کرنے کی اجازت ہے. لیکن جو ہمارے نارمل والے ساکس ہوتے ہیں جو ہم بوٹس کے اندر شوز کے اندر پہن لیا کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ ان کے اوپر ہم صرف کسی کی دیکھا دیکھی اگر مساح کر لیتے ہیں تو وہ مساح ویلڈ نہیں ہے. مساح ویلڈ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وضو انکمپلیٹ ہے. وضو انکمپلیٹ ہے تو پھر آگے جو عبادتیں وضو سے ہونے والی ہیں, نماز ہے, تلاوت ہے, قرآن کا چھونا وغیرہ ہے, امامت ہے, یہ ساری چیزیں یہ سارے بیکار ہو جاتے ہیں. یا ایسا ہے جیسا کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے, بغیر وضو کے قرآن کو چھو رہا ہے, بغیر وضو کے امامت کر رہا ہے, تو پھر ہم تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو آپشن, جو سہولتیں ہم کو اس حوالے سے علماء کی طرف سے ملی ہوئی ہیں, ان سہولتوں, ان کنڈیشنز کو ہم فالو کریں. کنڈیشنز کہاں نہیں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. تو اگر اس ساکس والے مسئلے کے اندر بھی علماء کی طرف سے کچھ کنڈیشن بتائی گئی ہیں تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بتائی گئی ہیں. وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ امت کو سہولت ہو, مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. مشکل میں ڈالنے کے لیے ہوتا تو پھر شیعہ کی طرح یہ بولا جاتا کہ بھائی مسا والا مسئلہ شریعت میں نہیں ہے, پیر ہی دھونا ضروری ہے. مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے وہ کنڈیشن, وہ آسان کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ کا حکم, قرآن کی آیت اپنی جگہ وہ معمول بھی ہاں رہے, اس کی پریکٹس ہوتی رہے, اور جو امت کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہولت ملی ہے وہ سہولت بھی ان کو حاصل رہے. اب جو سہولت جس درجے میں ہم کو حاصل ہے ہم اسے آگے تو اس کو نہیں بڑھا سکتے نا. روزے دار آدمی کے واسطے اجازت, مسافر اگر رمضان میں کوئی سفر پہ ہے, ٹریول کر رہا ہے, تو اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی. کوئی گھر پہ بھی ہے اور روزہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, مسافر کو سہولت ہے, وہاں سہولت مل سکتی ہے, لہٰذا میں گھر پہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, ایسا تھوڑا ہی ہوتا. کنڈیشنز کے ساتھ میں کوئی رخصت ملتی ہے, اگر وہ کنڈیشن نہیں ہے تو پھر رخصت بھی نہیں ہوگی. تو پھر یہ جو مسح والی مسح الخفین کی لیدر ساک کی یا دوسری ہے, یہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ میں ہے, تو ہم کو اس کو قبول بھی انہی کنڈیشنز کے ساتھ کرنا چاہیے. اور یہ جو علمی مسائل ہوتے ہیں اس میں علماء سے اور ہمارے اکابر سے اسلاف سے بدگمان نہیں ہونا کہ بھائی قرآن میں دکھاؤ یہ شرطیں کہاں ہیں, حدیث میں دکھاؤ یہ شرطیں کہاں ہیں. ان کو اللہ پاک نے قرآن حدیث کی تشریح کے واسطے قبول کر لیا. یعنی ہم جمعہ جمعہ بیٹھ کے ایک آدھ مسئلہ سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, سیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان کا روزانہ کا گھنٹوں کا معمول قرآن و حدیث کے سمجھنے کا تھا. اب وہ ہمارے ساتھ خیانت کریں گے, اور اگر کریں گے تو وہ ان کو کیا ملنے والا تھا. ان کے جو کوششیں ہیں دین سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اور دین کو جمع کرنے کے لیے, مسائل کو لکھنے لکھانے اور آگے تک پہنچانے کے لیے, وہ قدردانی کرنے کے لیے ہیں, وہ اعتراض کرنے کے لیے, ان سے بدگمان ہونے کے لیے نہیں ہے, اور ان کے بارے میں بدزبانی کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو ان کی ان کوششوں کا اپنے شایع نشان جزا عطا فرمائے. ہم لوگوں کو ان کی ہوئی محنتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے, ہماری زبانوں کو اور ذہنوں کو ان کے ساتھ میں بدگمانی اور بدزبانی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.